السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا فی الحیات الدنیا حضرت کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کی زندگی, بشرا معنی خوشخبری. تو حضرت والا کے انتقال کے بعد ہی سے اس میں تھانوی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ خود دیکھے یا کوئی یا دوسرے اس کے لیے دیکھیں, ان دونوں میں وہ بشرا کی جو بشارت سے جو خوشخبری کی جو وہ دونوں اس کے لیے کہ وہ یا تو خود دیکھے کوئی اچھا خواب یا دوسرے اس کے لیے دیکھیں, کیونکہ اس سے حسن ظن بڑھتا ہے. اس لیے حضرت والا بھی سنوا دیا کرتے تھے, ہمارے بزرگوں کا بھی عمل رہا ہے کہ کوئی ایسا ہو تو سنوا دیتے ہیں تاکہ جتنا حسن ظن ہوگا اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا, بدگمانی ہوگی تو نفع پھر نہیں ہو سکتا. اللہ محفوظ رکھے. سنا دیجئے پھر اثر میاں پڑھیں گے.
ہماری اہلیہ نے حضرت والا کی برکت سے خواب دیکھا ہے کہ صبح کا ٹائم فجر کا اذان ہو گئی تو میں ان کو اٹھانے کے لیے گیا کہ اذان ہو گئی اٹھ جائیں, تو ان کو بعد نماز کے بعد انہوں نے پھر یہ مجھے خواب سنایا کہ چاند نکلا رہا ہے, چودھویں کا چاند بہت چمک رہا ہے اور ستارے بھی نظر آ رہے ہیں, اور ستارے اور چاند کے درمیان میں حضرت میر صاحب لکھا ہوا ہے اور وہ بہت چمک رہا ہے آسمان کے اوپر. جی حضرت میر صاحب لکھا ہوا ہے اور وہ چمک رہا ہے, نور سے لکھا ہوا ہے. جی اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں اور سب بچوں کو بلاتی ہیں کہ آؤ جلدی سے, دیکھو اللہ نے پورے عالم میں حضرت کا نام دکھا دیا ہے. جی یہ خواب میں ان کے یہ بات آ رہی ہے اور سب بچوں کو بلا رہی ہیں کہ اللہ نے میر حضرت میر صاحب کا نام جو ہے پورے عالم میں دکھا دیا. اس کے بعد پھر وہ دیکھتی ہیں وہی نام پھر مٹ جاتا ہے, اس کے بعد حضرت والا میر صاحب کا نام پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے. جی اللہ ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے شیخ کو 130 سال کی عمر عافیت تندرستی صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ نے پورے عالم میں دکھا دیا کہ پورا عالم دیکھ رہا ہے کہ حضرت کا نام آسمان پہ لکھا.
اللہ اس کو حقیقت بنا دیا, نااہل بھی نااہلوں پہ بھی فضل فرما دیتے, ہم بھی جیسے نااہل پہ بھی فضل فرما. حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے پھر اس کے بعد سر پڑھیں.
حضرت والا دامن برکاتم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ اشعار سنے تو کچھ عرصہ حضرت جو ہے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں حضرت مجھ سے ناراض ہیں, کیا وجہ ہے کہ حضرت مجھے دیکھ نہیں رہے اور مجھ سے اشعار بھی نہیں پڑھوا رہے. تو میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی مجھ سے کہ جا کے حضرت سے پوچھوں کہ حضرت آپ مجھ سے یہ ناراض ہیں یا کیا. تو میں بہت پریشان رہا, کم سے کم ایک ہفتہ ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت میر صاحب دامت برکاتم نے مجھے اشعار دیے فوٹو کاپی کرنے کے لیے, تو وہ میں فوٹو کاپی کر رہا تھا تو اس میں سے کچھ اشعار مجھے ملے جو میرے دل میں وہ اشعار اتر گئے فوراً, اور میں کہا میں حضرت والا کو یہ اشعار سناؤں. تو وہ میں نے اشعار جو ہیں فوٹو کاپی کر کے ایک اس میں رکھ دیا اور ایک اپنی جیب میں رکھ لیا. تو اب میں اس کی جناب شروع ہو گیا طرز بنا لی کہ یا اللہ اس کی طرز لگ جائے اچھی اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ مجھ سے خوش ہو جائیں. تو اس کے بعد میں رات گھر آ گیا, رات کے 2 بج گیا, کوئی طرز ہی نہیں لگی مجھ سے, اور میں پریشان یا اللہ میں دعا ہی مانگ رہا کہ اللہ کی طرز. تو الحمدللہ وہ 2-2.5 بجے قریب وہ طرز لگ گئی. پھر تو الحمدللہ اللہ کا فضل, اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے, اللہ والے پہچان لیتے ہیں. تو میں وہ اشعار جیب میں رکھ کے اور جا کے مائک کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت نے اچانک میری طرف دیکھا اور اشارے سے کیا کھڑے ہو گئے. اشعار سنا یعنی کم سے کم ایک ہفتہ 7-8 دن کے بعد حضرت نے, تو میرے بس آنسو تھم نہیں رہے تھے, اتنا دل کو خوشی ہوئی کہ اللہ والے جو ہیں سب پہچان لیتے ہیں, سب دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں کھڑا ہو گیا اشعار پڑھنے. مرشد نو مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. اور حضرت والا اس اشعاروں پہ پہلے بہت روئے, جب تو آواز ہی میری ماشاء اللہ صحیح تھی, ذرا صحت بھی اچھی تھی, تو اب جو ہے ذرا میرے کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, میرے کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, غم ظالم کو کسی نمکین کا, غم ظالم کو کسی نمکین کا, میرے کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, میرے کے آنسو میں پاتا ہوں نمک, غم ظالم کو کسی نمکین کا, غم ظالم کو کسی نمکین کا, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا, اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, ایک بوڑھے کو دکھایا پیر نے, اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا, اور پوچھا کیا یہی نمکین تھا, اس کی داڑھی سے چھپاتا گال سب, اس کی داڑھی سے چھپاتا گال سب, اور مونچھوں سے لب شیریں تھا, اور مونچھوں سے لب شیریں تھا, اس کی داڑھی سے چھپاتا گال سب, اس کی داڑھی سے چھپاتا گال سب, اور مونچھوں سے لب شیریں تھا, اور مونچھوں سے لب شیریں تھا, داغ پیری اس کے رخ پر دیکھ کر, داغ پیری اس کے رخ پر دیکھ کر, داغ الفت میر کے سب مٹ گئے, داغ الفت میر کے سب مٹ گئے, داغ پیری اس کے رخ پر دیکھ کر, داغ پیری اس کے رخ پر دیکھ کر, داغ الفت میر کے سب مٹ گئے, داغ الفت میر کے سب مٹ گئے. یہ اشعار اس کے نیچے پھر دوسرے اشعار اور تھے, تو یہ اشعار میں نے سنایا تو حضرت روئے, تو مجھے غم بھی ہوا کہ حضرت روئے اس اشعاروں پہ, تو پھر میں نے وہ ہنسانے والے بھی اشعار سنائے, پھر حضرت اس پہ بہت ہنسے, بہت اچھے حضرت, اور پوری مجلس بہت اچھی ہنسی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
گزرا ہے جب سے کوئی خود کو سجا سجا کے,
کھڑے ہو کے مزہ آئے گا سب کا ماشاء اللہ.
گزرا ہے جب سے کوئی خود کو سجا سجا کے, گزرا ہے جب سے کوئی خود کو سجا سجا کے, ہنستے ہیں میر صاحب بغلے بجا بجا کے, ہنستے ہیں میر صاحب بغلے بجا ہستے گمی رسالب بغلے بجا بجا کے دیکھا جو بغل میں بالوں کو بغلوں کا بجانا چھوٹ گیا دیکھا جو بغل میں بالوں کو بغلوں کا بجانا چھوٹ گیا اور میر کی خوشیوں کا تبلا یوں بجتے بجتے پھوٹ گیا اور میر کی خوشیوں کا تبلا دم 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 اور میر کی خوشیوں کا تبلا یوں بجتے بجتے پھوٹ گیا
تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت ہنسے بہت ہنسے مجلس خوب ہنسی ماشاء اللہ اور بہت لوگ ہنسے تو حضرت والا جب مجلس ختم ہو گئی تو میں نے مائک صحیح کر رہا تھا تو حضرت والا نے مجھے بلایا کہ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ پھر حضرت والا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا بہت دیر تک اور حضرت والا نے فرمایا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس کو ہدیہ دیں سبوں نے پھر ہدیہ دیا ماشاء اللہ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی میں اپنے کام پہ چلا گیا تو حضرت والا نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو تو حضرت والا ابھی بیٹھے نہیں ہیں اپنے بیڈ پہ اور میرا انتظار کر رہے ہیں میں جلدی سے خادم کے ساتھ آیا تو حضرت والا کھڑے ہوئے سیدھے تین چار آدمی تو حضرت والا نے مجھے فرمایا کہ آؤ کبھی تنہائی میں بھی میرے سینے سے لگ جاؤ آ کے اور تنہائی میں مجھے حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا
بیماری
کیا
جی
اگر یہ تو صحت اچھی تھی جب چلتے پھرتے تھے سیر کرنے بھی جاتے تھے بولتے
تھے
بہت شابش ملی بہت تو یہ عزت اللہ والوں کی نظر ہے اللہ والوں کی دعائیں ہیں یہ الحمدللہ ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا بولنا بھی نہیں آتا تھا روتے ہوئے آئے عزت کے پاس حضرت والے کئی دفعہ دعائیں بھی کی میرے لیے کہہ رہے آپ کے لیے کہ تو آپ کے لیے تو دعائیں دعائیں حضرت فیروز بھائی بھی ہوتے تھے ماشاء اللہ بہت خوش ہوتے تھے لطیفے اور سب کچھ مانا تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ دور جو ہے ہنسنے کا ہے ہاں جی پہلے ہر آدمی رو رہا ہے ہر آدمی پریشان ہے ہاں جی کوئی کہہ رہا ہے کہ بھنڈیاں مہنگی ہو گئی ہیں کوئی کہہ رہا ہے دودھ مہنگا ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے شوگر کی بیماری ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے بواسیر کی بیماری ہے جی کسی کو بواسیر کی بیماری ہے کسی کو بادی بواسیر ہے کسی کو خونی بواسیر ہے بواسیر ہی بواسیر ہے کسی کو منہ کی بواسیر ہوتی تو دوستو یہ حضرت والا نے فرمایا یہ دور جو ہے ہنسنے کا اپنے نیک دوستوں میں بیٹھے مگر دل حاضر ہو دل حاضر رہے خوب ہنسے اور حضرت والا ایک دفعہ عصر کے ٹائم میں نے حضرت کو ہنسایا بہت ہنسے حضرت عصر کا ٹائم عصر کی مسجد میں اور روزے کھلنے میں ابھی تین چار منٹ تھے اور لوگ ابھی جاننے لگے تو حضرت والا کھڑے ہو گئے تو حضرت والا نے فرمایا کہ ابھی بھی جو نہیں ہنسا وہ متکبرین میں شامل ہے جو ابھی بھی نہیں ہنسا وہ متکبرین میں شامل ہے رمضان کے دن عصر کے بعد کی جو مجلس ہوتی تو اللہ ہمارے حضرت کی باتیں بھائی یہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے تو اس لیے جو ہے تھوڑا ہنس بولنا چاہیے ہنسنا بولنا چاہیے بیوی سے ہنس لے بول لے بیوی کو کوئی لطیفہ سنا دے ہاں جی کبھی بیوی سے ہنس لے پکوڑے بنا لے ہاں جی مجھے وسوسے آتے ہیں مجھے پریشانی ہے مجھے یہ ہے تو اس لیے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے بولے اسے کوئی لطیفہ سنا دے ایک ڈاکٹر صاحب تھے بھاگے ہوئے یہ لطیفہ حضرت والا سنتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے حضرت کا منہ لال سرخ ہو جاتا تھا اور پیٹ ایسے ہلتا تھا حضرت کا حضرت اتنے خوش ہوتے تھے بس دوستو ہمارے اللہ والوں کی یہی باتیں ہیں ہمیں ہنسنا بھی سکھایا اور ہمیں رونا بھی سکھایا اللہ کے سامنے کہ اللہ کے سامنے کیسے آو فوا کی جاتی تو کہ بھائی یہ ماحول جو ہے اللہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے فرشتے ہوتے ہیں اللہ والے ہمیں اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنا سکھاتے ہیں ہم اپنی حرام حسرتوں کا خون پینا سکھاتے ہیں اور اپنی حرام آرزوؤں کو ٹھوکر مارنا سکھاتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں اور ہمیں ہنسنا بھی سکھاتے ہیں یہ کپڑے پہننے ہمیں عزت نہیں سکھائے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے کپڑے پہنے, اب سفید کے علاوہ اور کوئی رنگ پسند ہی نہیں آتا. ایک دفعہ میں صحت جب اچھی تھی میری تو میں ایسے کھڑا ہوا اشعار پڑھ رہا تھا, حضرت والا یہاں تشریف فرماتے, تو میری جب ایک جیب تھی, ایک جیب تھی اور صحت اچھی تھی میری, تو میں ایسے اشعار پڑھ رہا, حضرت والا مجھے دیکھ رہے, حضرت والا نے فرمایا ادھر آؤ, حضرت کے پاس چلا گیا, جاتے جاتے حضرت کا اور نزدیک آؤ تو اور نزدیک آؤ, پھر حضرت کا یہ الٹا ہاتھ پڑ ڈال, حضرت نے کہا کہ یہ کیا ہے, وہ سب مجلس والے ہنسنے شروع ہو گئے. پھر حضرت نے کہا دیکھو میں نے صحیح کہا نا, سب نے کہا جی حضرت صحیح کہا بھی, اب یہاں ایک جیب اور لگا ہو تو جب سے یہ پھر بھی دو جیب ہو گئی. تو اللہ تو دوستو اللہ والوں سے اللہ ملتا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جو ہے میں کہتا تھا حضرت والے کے سامنے کہ آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں تو وہاں تو ایک ہی آواز لگتی ہے, آلو ہے, بینگن ہے, ٹماٹر ہے, مولی ہے, پارک ہے, کدو ہے, لوکی ہے, اگر میں اسے جا کے کہوں کہ ایک کلو دودھ دے دو وہ کیا کہے گا کہ صوفی صاحب کا دماغ خراب ہے, اس کو گدو بندر بھیجو, بھائی یہاں تو سبزی کی آواز لگ رہی ہے. اس کے بعد آپ گوشت مارکیٹ چلے جائیں وہاں بھی ایک آواز لگتی ہے, سیری ہے, پائے ہے, گردے ہے, کلیجی ہے, پٹ کا گوشت ہے, ران کا گوشت ہے, اب میں جا کے کہوں ایک میٹر کپڑا دے دو وہ کہہ گیا پاگل ہے, یہاں تو آواز اس کی لگ رہی ہے گوشت کی اور یہ یہاں کپڑا مانگ رہا ہے. تو دوستو اللہ والوں کے خانقاہوں میں ایک ہی آواز لگتی ہے, درد عشق حق, درد عشق حق سکھایا جاتا ہے, اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنا سکھایا جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اللہ ان باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا.
تیری خلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اور حضرت والا کے ملفوظ جو ابھی ہمارے بھائی سرود بھائی صاحب نے سنایا, اس ملفوظ کو بندے نے ایک قطعے میں بند کیا کہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے, کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے, جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے, جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے, اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے, جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے. اب بندے نے عرض کیا کہ کیوں کر کروں تصور روئے جمال شیخ, کیوں کر کروں تصور روئے جمال شیخ, جب دل سے محو ہوتا نہیں ہے خیال شیخ، کیوں کر کروں تصور روئے جمال شیخ، جب دل سے محو ہوتا نہیں ہے خیال شیخ، جب دل سے محو ہوتا نہیں ہے خیال شیخ، اور آتے ہیں دور دور سے یہاں باطنی مریض، آتے ہیں دور دور سے یہاں باطنی مریض، یہ خانقاہ اصل میں ہے ہسپتال شیخ، آتے ہیں دور دور سے یہاں باطنی مریض، یہ خانقاہ اصل میں ہے ہسپتال شیخ، یہ خانقاہ اصل میں ہے ہسپتال شیخ، اور میرے لیے ہے موت سے بڑھ کر غم فراق، میرے لیے ہے موت سے بڑھ کر غم فراق، ہے زندگی کی ایک ہی خواہش وصال شیخ، ہے زندگی کی ایک ہی خواہش وصال شیخ، میرے لیے ہے موت سے بڑھ کر غم فراق، میرے لیے ہے موت سے بڑھ کر غم فراق، ہے زندگی کی ایک ہی خواہش وصال شیخ، اور ہو جائے تو بھی منزل مولا سے متصل، ہو جائے تو بھی منزل مولا سے متصل، ہو جائے گر نصیب تجھے اتصال شیخ، ہو جائے گر نصیب تجھے اتصال شیخ، اور میرا تو ذوق دیدنی تشنا ہے تاہنوز، میرا تو ذوق دیدنی تشنا ہے تاہنوز، میرا تو ذوق دیدنی تشنا ہے تاہنوز، سترہ برس سے گرچہ ہوں محو جمال شیخ، اس زمانے میں سترہ برس ہوئے تھے جب یہ شعر کہا تھا میں نے، سترہ برس سے گرچہ ہوں محو جمال شیخ، میرا تو ذوق دیدنی تشنا ہے تاہنوز، میرا تو ذوق دیدنی تشنا ہے تاہنوز، سترہ برس سے گرچہ ہوں محو جمال شیخ، سترہ برس سے گرچہ ہوں محو جمال شیخ، اور مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، اور میں بھی تو ہوں مؤذن دربار خانقاہ، میں بھی تو ہوں مؤذن دربار خانقاہ، مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ، میں بھی تو ہوں مؤذن دربار خانقاہ، مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ، میں بھی تو ہوں مؤذن دربار خانقاہ، مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ، مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ، اور یہ کیا کہ جو قریب ہیں دامن تہی رہے، یہ کیا کہ جو قریب ہیں دامن تہی رہے، اور دور والے لوٹ کے لے جائیں مال شیخ، یہ کیا کہ جو قریب ہیں دامن تہی رہے، اور دور والے لوٹ کے لے جائیں مال شیخ، اور دور والے لوٹ کے لے جائیں مال شیخ، اور دعوی حب شیخ تو کرتا ہوں میں مگر، اے کاش میرا حال بھی بن جائے قال شیخ، دعوی حب شیخ تو کرتا ہوں میں مگر، اے کاش میرا حال بھی بن جائے قال شیخ، میں بھی تو ہوں مؤذن دربار خانقاہ، مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ، اور مرشد کی ذریات کا بھی میں غلام ہوں، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے آل شیخ، چند شعر دیکھیں کہ مرشد کی محبت کو میں سمجھا نہیں سکتا، مرشد کی محبت کو میں سمجھا نہیں سکتا، اس حال کو الفاظ میں بتلا نہیں سکتا، مرشد کی محبت کو میں سمجھا نہیں سکتا، اس حال کو الفاظ میں بتلا نہیں سکتا. حضرت محمد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حصی محبت کو نہیں بتایا جا سکتا. جیسے کہ سہیلیوں میں سے کسی سہیلی کی شادی ہو گئی, اس دوسری سہیلی نے پوچھا کہ بہن بھی بہن تیرا بیاہ ہو گیا, ذرا یہ تو بتا بیاہ میں کیا مزہ آئے ہے, بیاہ میں کیا مزہ آئے ہے. اس نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتی, جب تیرا بیاہ ہو جائے گا تب تجھے پتا چل جائے گا. فرمایا کہ جب ایک حصی لذت کو آدمی بیان نہیں کر سکتا تو اس قلبی اور روحانی لذت کو کیسے بیان کر سکتا ہے. مرشد کی محبت کو میں سمجھا نہیں سکتا, اس حال کو الفاظ میں بتلا نہیں سکتا. یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے, یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے. کیا کیجئے دل چیر کے دکھلا نہیں سکتا. یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے, یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے. کیا کیجئے دل چیر کے دکھلا نہیں سکتا, کیا کیجئے دل چیر کے دکھلا نہیں سکتا. اور اس شاق کے احوال کی ممکن نہیں تعبیر, اس شاق کے احوال کی ممکن نہیں تعبیر, الفاظ کی زنجیر میں پہنا نہیں سکتا. اس شاق کے احوال کی ممکن نہیں تعبیر, الفاظ کی زنجیر میں پہنا نہیں سکتا. اور جب تک کہ ثمر کوئی محبت کا نہ چکھے, جب تک کہ ثمر کوئی محبت کا نہ چکھے, ہے ذائقہ کیسا یہ سمجھ آ نہیں سکتا. جب تک کہ ثمر کوئی محبت کا نہ چکھے, ہے ذائقہ کیسا یہ سمجھ آ نہیں سکتا. مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے. اے میرے چارہ گرو, شیر ہے یہ صاحب دام برکات نے وقت پڑا تھا جب حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم تو وہاں جاتے ہو جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. حضرت نے فرمایا کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو, میں تو جانتا ہوں. اور پھر فرمایا یہ شیر کہ مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے. اور وہ تو وہ ہیں مجھے ہو جائے گی, وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. جب تک کہ ثمر کوئی محبت کا نہ چکھے, ہے ذائقہ کیسا یہ سمجھ آ نہیں سکتا. اور ایک جلوے مرشد نے کیا دل کو مسخر, ایک جلوے مرشد نے کیا دل کو مسخر, اب دوسرا آنکھوں کو کوئی بھا نہیں سکتا. ایک جلوے مرشد نے کیا دل کو مسخر, اب دوسرا آنکھوں کو کوئی بھا نہیں سکتا, اب دوسرا آنکھوں کو کوئی بھا نہیں سکتا. اور گر مرشد محسن سے نہ ہو حسن تعلق, گر مرشد محسن سے نہ ہو حسن تعلق, کیفیت احسان کوئی پا نہیں سکتا. گر مرشد محسن سے نہ ہو حسن تعلق, کیفیت احسان کوئی پا نہیں سکتا, کیفیت احسان کوئی پا نہیں سکتا. اور لغزش نہ کبھی مجھ سے ہوئی راہ خدا میں, لغزش نہ کبھی مجھ سے ہوئی راہ خدا میں, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا. لغزش نہ کبھی مجھ سے ہوئی راہ خدا میں, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا. لغزش نہ کبھی مجھ سے ہوئی راہ خدا میں, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا. حضرت میر صاحب داور کا تو نے فرمایا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب میں جوان ہوا تو خواہشات کا ایک طوفان تھا, جس پر حضرت والا نے شعر بھی فرمایا تھا کہ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت پر ایک ماہی یہ بے آب ہے. اور فرمایا تھا سنبھل کر رکھ قدم اے دل, بہارے حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. لیکن فرمایا الحمدللہ کبھی مجھ سے گناہ تو دور کی بات لغزش بھی نہیں ہوئی, لغزش نہ کبھی مجھ سے ہوئی راہ خدا میں, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا, یہ بات کوئی اور تو فرما نہیں سکتا. اور آخری شعر کے منزل کا اگر شوق ہے تو چلنا پڑے گا, منزل کا اگر شوق ہے تو چلنا پڑے گا, رہبر تجھے کاندھوں پہ تو پہنچا نہیں سکتا. منزل کا اگر شوق ہے تو چلنا پڑے گا, رہبر تجھے کاندھوں پہ تو پہنچا نہیں سکتا, رہبر تجھے کاندھوں پہ تو پہنچا نہیں سکتا. یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے, یہ ظاہری اعضا کا نہیں دل کا عمل ہے. کیا کیجیے دل چیر کے دکھلا نہیں سکتا, کیا کیجیے دل چیر کے دکھلا نہیں سکتا.
ماشاء اللہ, بہت دل 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 ہلا دیا انہوں نے, حضرت کی سب چیز سا سارا منظر سامنے آ گیا. معارف ربانی کے معارف ربانی یہ حضرت والا کے ریونین کے تیسرے سفر کے ملفوظات ہیں. اس سے پہلے ایک رسالہ شائع ہوا تھا مختصر سا عنایات ربانی کے نام سے, وہ بھی اس میں شامل ہے, وہ بھی ریونین کا سفر ہی تھا, پورا نہیں ہوا تھا. یہ لکھنا شروع کیا تو اس میں بھی تقریباً 12-13 سال لگ گئے. کبھی ایک دفعہ ڈسک خراب ہو گئی, سب کچھ لکھ لیا گیا تھا, وہ سب ضائع ہو گیا. پھر دوسری دفعہ اس کو لکھوایا, پھر اس سے کیسٹ سے ملانا شروع کیا. تو جن صاحب نے کیسٹ لکھا تھا انہوں نے بہت سے مضامین چھوڑ دیے تھے, پھر اثر نو خود ان مضامین کو لکھا. پھر اس کے بعد دوسرے کام بیچ میں پڑ گئے, پھر کچھ لکھا گیا کچھ رہ گیا, یہاں تک کہ 13 سال ہو گئے. تب یہ سفر نامہ اللہ الحمدللہ حضرت والا کی زندگی میں صحت کی حالت میں آ گیا. احباب ریونین کی دعوت پر 25 صفر مظفر 1414 ہجری مطابق 15 اگست 1993 بروز اتوار محبی و محبوبی مشیری و مدائی شیخ العرب والعظم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم, اس وقت دامت برکاتہم تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پڑتا ہے. نے ریونین کا تیسرا سفر فرمایا. حضرت والا کے ساتھ احقر راقم الحروف سید عشر جمیل میر اف اللہ عن اور عبدالعزیز سوجی صاحب تھے, جو 4 دن پہلے حضرت والا کی ہمراہی کے لیے ریونین سے تشریف لائے تھے. کراچی سے اثر کے بعد حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ ہوائی جہاز سے بمبئی کے لیے روانہ ہوئے اور مغرب کی نماز جماعت سے بمبئی ایئرپورٹ پر ادا کی گئی, اور بمبئی ایئرپورٹ پر تقریباً 4 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد 12:30 بجے شب ہوائی جہاز موریشس کے لیے روانہ ہوا. فجر کی نماز ہوائی جہاز میں پڑھی گئی. مورخہ 26 صفر المظفر 1414 ہجری مطابق 16 اگست 1993 بروز دوشنبہ مقامی وقت کے مطابق 9 بجے صبح ہمارا جہاز موریشس اترا. یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت اور سرسبز جزیرہ ہے. یہاں سے ریونین کا سفر ہوائی جہاز سے تقریباً 20 منٹ کا ہے. یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے جو تقریباً 50% ہیں اور مسلمان 18% ہیں. ایئرپورٹ پر کافی حضرات حضرت اقدس کے استقبال کے لیے موجود تھے. دوپہر کا قیام مولانا ابو بکر صاحب کے مکان پر تجویز تھا. سفر میں رات بھر کی بیداری سے حضرت والا کافی تھک گئے تھے اور نیند کا بھی غلبہ تھا, لہذا نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد دوپہر کا کھانا تناول فرما کر حضرت والا نے آرام فرمایا. عصر کی نماز کے بعد چائے پیتے وقت فرمایا کہ ابھی سوتے ہوئے خواب میں مولانا ظہور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم خانقاہ تھانہ بھون کو دیکھا. یہ مولانا ظہور الحسن صاحب تھانہ بھون کی خانقاہ کے محترم تھے, حضرت تھانوی کے خلیفہ بھی تھے, بہت اللہ والے شخص تھے. مولانا نے خواب ہی میں پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ناز دکھانا چاہیے. میں نے جواب دیا کہ ناز کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو, دوسرے اس پر غلبہ حال ہو. جیسے جنگ بدر میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی تھی, اللہم انکا ان تہلک حاضر العصابہ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض. یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ حال تھا, یعنی اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک آپ کا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا غلبہ حال تھا, ورنہ آپ تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دوسری جماعت پیدا کرنا کیا مشکل ہے. بدون غلبہ حال انبیاء علیہ السلام نے بھی ناز نہیں کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے غلبہ خشیت میں فرمایا, فلا تخزنی یوم یبعثون, اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجیے. لہذا ناز کے لیے مقبول ہونا ضروری ہے, جیسے کوئی بلا کا حسین اگر ناز دکھائے تو اچھا لگتا ہے, مگر کوئی اندھا ناز دکھائے تو ناگواری ہوتی ہے بلکہ غصہ آتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, زشت باشد روح نازیبا و ناز, عیب باشد چشم نابینا و باز. یعنی بہت ہی بری بات ہے کہ چہرہ نازیبا ہو, غیر حسین ہو اور وہ ناز دکھائے, اور عیب ہے اس نابینا کے لیے کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی ناز دکھا رہا ہے. قبیل مغرب حضرت والا دامت برکاتہ مولانا ابو بکر کے مکان سے ان کے مدرسے میں جو سنی مسجد سے ملحق قائم کیا ہے تشریف لے آئے. مسجد کے امام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا مغرب بعد چند منٹ کچھ نصائح فرمائیں تو نوازش ہوگی, ورنہ اصل بیان تو عشاء کے بعد ہے. حضرت والا نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا. بعد مغرب اس حدیث کی تشریح فرمائی, کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. فرمایا کہ خطاؤن کے معنی ہے کثیر الخطا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کثیر الخطا ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثیر التوبہ ہے. کثیر الخطا کو کثیر التوبہ بھی ہونا چاہیے, یعنی ہر انسان بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے. کثیر الخطا کو کثیر التوبہ بھی ہونا چاہیے. جیسا مرض ویسی دوا, اور توبہ بھی تینوں شرائط کے ساتھ ہو. نمبر ایک, الرجوع من المعصیۃ الی الطاعہ, یعنی عوام کی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے لگیں. نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع یہ عوام کی توبہ ہے, اور خواص اولیاء کی توبہ ہے. نمبر دو, الرجوع من الغفلت الى الذکر, یہ خواص کی توبہ ہے کہ دل اللہ سے ذرا غافل ہو گیا, گناہ نہیں کیا، ذرا سی غفلت پیدا ہو گئی تو دل کو پھر اللہ کی یاد میں لگا دیا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک قلب ناتواں کو توانائی دے گیا. اور تیسری الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، اور اخص الخواص یعنی بہت ہی بڑے اولیاء اللہ کی توبہ یہ ہے کہ دل کو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر رکھ کے اور کبھی غیبت یعنی غیر حضوری میں بھی، عدم حضوری میں بھی ہو جائے کہ دل ذرا سا ان کے محاذات سے ہٹ جائے تو فوراً دل کو اللہ کے سامنے کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سا بھی اس کا زاویہ بدل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دے. چل نہیں رہی بنو جی بھی. اچھا یہ ہما وقت با خدا رہتے ہیں، یہ لوگ خیر الخطائین ہیں. اب ایک علمی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ سے جب بندہ خیر ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، تو خیر الخطائین کیوں فرمایا؟ صرف خیر فرما دیا ہوتا، خطائین کی نسبت ہی باقی نہ ہوتی. جب یعنی فرمانے کی جب وہ اللہ کا پیارا ہو گیا تو بہترین خطا کار فرمایا، تو خطا کار کیوں فرمایا؟ صرف بہترین فرما دیتے، خیر فرما دیتے، خیر ہو گیا. خطائین کی نسبت ہی باقی نہ ہوتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر توبہ کی کرامت اور خاصیت ظاہر نہ ہوتی، کہ توبہ ایسا کیمیکل ہے جو شر کو خیر بنا دیتا ہے، اور خطائین کی نسبت باقی رہنے سے بندوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ ترکیب اضافی میں مضافی مقصود ہوتا ہے، جیسے جا غلام الزین، یہاں زید نہیں غلام مقصود ہے. اس خیر الخطائین میں خیر ہی مقصود ہے نہ کہ خطائین. حضرت والا کے اس بیان کا ترجمہ مسجد میں ایک طرف انگریزی میں ساتھ ساتھ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو تکبیر کے وقت بعض حضرات نے ہاتھ باندھ رکھے تھے، تو حضرت والا نے یہ مسئلہ بتایا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ دربار کا ادب ہے، اور دربار میں تکبیر تحریمہ کے بعد داخل ہوتا ہے، لہذا پہلے سے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہ ہونا چاہیے. جیسے نماز میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، فرمایا یہ دربار کا ادب ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو اس وقت ہاتھ باندھو، اور وہ تکبیر اولا کے بعد ہوتی ہے. لہٰذا پہلے سے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اب تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے. 27 سفر المظفر 1414 ہجری مطابق 17 اگست 1993 بروز منگل بعد فجر، مسلم سنی مسجد، موریشس میں بعد نماز فجر حضرت والا نے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا. فجر کے بعد فجر کے بعد میزبان حضرات سمندر کی سیر کے لیے حضرت والا کو سمندر کے کنارے لے گئے، جہاں سے 9 بجے واپسی ہوئی، اور حضرت والا اشراف کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور میزبان ناشتے کے انتظام میں مصروف ہو گئے. حضرت والا کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن مسجد میں تبلیغی جماعت کے امیر نے درخواست کر دی کہ ہمارے دوست نوجوان دوست نگاہ کی حفاظت کے متعلق حضرت والا سے ہدایت چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جماعت تقریباً 2 گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائے گی. حضرت والا نے فرمایا کہ بہت اچھا، اور احکر سے تنبیہن فرمایا کہ اب ناشتے کا درمیان میں ذکر بھی نہ کرنا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ ناشتہ مقصود نہیں ہے. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو ہمتن اس طرح متوجہ ہو جاؤ، چہرے سے بھی ظاہر نہ کرو کہ توجہ ناشتے کی طرف ہے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان ہو یا بڈھا، ہر ایک کو نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے، بلکہ بڈھے کو اور زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کار پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی بریک بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جوان کی ہمت بلند ہوتی ہے، وہ جب چاہتا ہے فوراً بریک لگا دیتا ہے، بوڑھے کی ہمت بھی کمزور ہوتی ہے اور بوڑھی کار کی بریک لگاؤ تو بھی دو قدم آگے جا کر رکتی ہے، لہذا بوڑھے کے پھسلنے کا زیادہ خطرہ ہے، اس لیے بوڑھوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے، آپ تو اس کے دادا اور نانا کے برابر ہیں، ذرا اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو بالکل حرام ہے، چاہے 100 برس کا بوڑھا ہو جائے، کسی عمر کا ہو جائے، اس کو بھی جوان لڑکیوں کو دیکھنا یا ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا سب حرام ہے، اور جوانوں کے لیے بھی ناجائز ہے، کیونکہ ان کی قوت بھی جوان ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی جوان کو کوئی عورت بلائے جو خوبصورت بھی ہے، خاندانی بھی ہے، مگر وہ اس سے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کا وعدہ ہے۔ ری یونین میں مجھے بعض نوجوان علماء نے بتایا کہ یہاں عیسائی لڑکیاں داڑھی والوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کر اشارے کرتی ہیں کہ ہمیں یوز کرو، یعنی استعمال کرو، تو میں نے ان سے کہا کہ جب وہ تمہیں اشارے کریں تو میرا یہ شعر پڑھ دو۔ اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا۔ اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، لو نہ دو دیکھ تو لو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، کیونکہ دیکھنے سے حسن اور عشق میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایمان میں ڈینٹ آ جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، جس نے کسی عورت کو دیکھا اس نے آنکھوں کا زنا کر لیا، یعنی نہ اس کا گال چوما، نہ اس کو پیار کیا، نہ اس سے برا کام کیا، صرف دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہو جائے گا۔ اسی طرح لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے، اور ان سے گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، یہ سب زبان کا زنا ہے۔ اسی طرح نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا زبان کا زنا ہے۔ نامحرم سے مراد یہ نہیں کہ باہر جو عورتیں پھر رہی ہیں وہ، بلکہ خاندان میں بھی جو عورتیں ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، بھابھی، یہ سب نامحرم ہیں، ممانی، چچی، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامحرم وہ ہے کہ جو باہر عورتیں پھر رہی ہیں، ان سے کون بات کرتا ہے، بات تو گھر ہی میں ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی پہ کہا تھا کہ آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا۔ اسی طرح نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا زبان کا زنا ہے، زنا اللسان المنطق، یعنی زبان کا زنا ان سے باتیں کرنا ہے، زبان سے باتیں کرنا ہے۔ حج و عمرہ کر کے حاجی صاحب جہاز پر بیٹھے ایئر ہوسٹس آئی تو اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپا چائے تو لا دو، نفس کہتا ہے کہ پہلے اس کو آپا کہو، آپا کہنے کے بعد چھاپا مارو اور پھر اس کا پاپا کھا لو، یعنی گناہ کی آرام لذت حاصل کر لو۔ دیکھیے حکومت نے اعلان کیا کہ ایک ہفتے تک پانی نہیں ملے گا، اپنی ٹنکیاں بھر لو۔ آپ نے ٹنکیاں بھر لی لیکن ٹوٹیاں بند نہیں کی تو پانی اسٹاک نہیں ہوگا، سب بہ جائے گا۔ اسی طرح عمرے سے، نوافل سے، تہجد سے، تبلیغ سے قلب نور سے بھر جاتا ہے، مگر آنکھ سے نامحرم کو دیکھ لیا، کان سے گانا سن لیا جب تو سارا جمع شدہ نور دل سے نکل جاتا ہے. بس ایک چیز اور بتاتا ہوں, بمبئی میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جلد اللہ اعلیٰ بننے کا کیا نسخہ ہے. میں نے کہا جو جہاز اڑانے کا نسخہ ہے, جہاز کا میٹیریل زمین سے ہے, اس کا سارا لوہا پیتل وغیرہ زمین کا ہے اور حرکت اپنے مستقر اور مرکز پر رہتی ہے. اس کو اڑانے کے لیے تین چیزیں چاہیے. نمبر ایک, صحیح پائلٹ ہو جو منزل کا راستہ جانتا ہو. نمبر دو, پیٹرول بھی بہت زیادہ چاہیے کیونکہ اڑانے میں کئی ہزار گیلن پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے اور بعد میں تو ہوا کے سہارے پر اڑتا ہے. اور تیسرے یہ کہ دوڑنے کے بعد جب جہاز میں اسٹیم تیار ہو گئی کہ اب ٹیک آف کرنے والا ہے کہ ایک دشمن نے فائر کر دیا جس سے اس کی اسٹیم نکل گئی, اب جہاز نہیں ہو سکتا. بس اب پائلٹ بھی بیکار, پیٹرول بھی بیکار. اسی طرح انسان کا جسم بھی زمین سے بنا ہے, اس کو زمین کی چیزوں میں مزہ آتا ہے. مٹی کی عورت, مٹی کا کھانا, مٹی کے کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کا مکان, انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. لیکن جب اللہ والا بننا چاہے تو ابھی ایک مسجد بنائے, پھر ذکر اللہ اور تلاوت و تبلیغ کی محنتوں سے قلب میں ایک اسٹیم پیدا ہوتی ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ اب اس کی اسٹیم تیار ہے, اب یہ اللہ کی طرف ٹیک آف کرنا چاہتا ہے, تو اس کو عورتوں میں, حسینوں میں, لڑکوں میں اور دنیا کے مال و دولت کے چکروں میں ڈال دیتا ہے. آنکھوں سے بد نظری کرا کے, کانوں سے گانا سنوا کر, زبان سے غیبت کرا کے, جھوٹ بلوا کر, گناہ کر کے اس کی اسٹیم ختم کر دیتا ہے, جس سے وہ ساری زندگی خدا تک نہیں پہنچتا. ہاں اگر تقوی اختیار کرے تو محبت کی اسٹیم قائم رہتی ہے, جس کی برکت سے اللہ تک پہنچتا ہے. پھر اس کا جسم تو یہاں رہتا ہے اور قلب و روح اپنے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی روح کا جہاز اللہ کے قرب میں اڑتا ہے, صرف جسم سے دنیا کا کام کرتا ہے, مگر وہی تین شرطیں یعنی شیخ اور رہنما ہو, محبت کا پٹرول ہو اور خوب ہو, اور اسٹیم ضائع نہ کرے یعنی گناہ سے بچے, صحبت اہل اللہ اختیار کرے اور ذکر کی کثرت کرے. آخر میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے. یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک بدون استفاق اور بدون صلاحیت پہنچا دیجئے, کیونکہ آپ کریم ہیں اور کریم بدون صلاحیت عطا فرماتا ہے. آج بعد عشاء موریشس کے دارالخلافہ پورٹ لوئس کی مسجد شان اسلام میں حضرت والا کے بیان کا نظم تھا. راستے میں شہر فینکس میں موریشس کے ایک نوجوان عالم نے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تھی, لہذا حضرت والا میں چند رفقا کے تقریباً 1:30 بجے پہنچے اور نماز کے بعد قبولہ فرمایا. نماز کے بعد چند نصیحتیں فرمائی. فرمایا کہ اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, کونو مع الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور تقوی کے معنی ہے کہ ہمارے دوست ہو جاؤ, کیونکہ دوسری آیت میں ان اولیاء اہو الا المتقون, ہمارے اولیاء کون ہیں؟ متقی بندے. تو معلوم ہوا کہ متقی اللہ کا دوست ہے, لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دوست بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو, اور تقوی حاصل کرنا ہے تو کونو مع الصادقین, ہمارے دوستوں کی یعنی متقی بندوں کی صحبت اختیار کرو. گدھا بھی اگر نمک کی کان میں گر جاتا ہے تو نمک بن جاتا ہے, اور جب نمک بن گیا تو بادشاہ بھی کھاتا ہے اور مفتی اعظم بھی کھاتے ہیں, لیکن نمک بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ گدھا مر جائے, اپنے کو مٹا دے. اگر نہ مرا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا. بس جو اللہ والا بننا چاہے وہ اپنے نفس کو کسی صاحب نسبت کے سامنے مٹا دے, اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کر دے, اس کی کامل اتباع کرے, تو یہ بھی اللہ والا ہو جائے گا. یہ طریقہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے لوگ اللہ والے بنے ہیں اور یہ سنت سے زیادہ قریب ہے، لہذا زیادہ نفع بخش ہے، جبکہ دوسرے طریقوں میں یہ خاص بات نہیں، اگرچہ وہ بھی نافع ہے، کیونکہ دین کا کوئی کام نفع سے خالی نہیں، لیکن تزکیہ اور اصلاح کے لیے یہ طریقہ بزرگاں خاص ہے، جبکہ کسی دینی کام میں انتظاماً اگر کسی کو امیر بنا دیا گیا تو دوسرے وقت وہ معمول بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیخ مرید نہیں ہو سکتا، جس طرح نبی امتی نہیں ہو سکتا، اس لیے شیخ ہر دن شیخ رہتا ہے، لہذا اس کی صحبت سے اصلاح کامل ہوتی ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے کسی صاحب نسبت سے جو بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو تعلق ضروری ہے، اس کے بغیر عادتاً نسبت عطا ہونا محال ہے، یعنی نسبت عطا ہونا، نسبت کہنے تعلق کے خاص، کہ بندے کو اللہ سے، اللہ کو بندے سے تعلق کے خاص پیدا ہو جائے، اور اس کی علامت یہ کسی وقت وہ اللہ کی نافرمانی پر اس سرزد نہ ہو سکے اس سے، اور اگر کبھی ہو بھی جائے صاحب نسبت سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ان کی توبہ جو ہے وہ ہماری نیکیوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے، اس سے وہ کہیں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اکثر تو محفوظ ہی کر دیے جاتے ہیں، یہ تو کبھی کبھی خطا ہو گئی، جس صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ خطا ہوئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ان کی توبہ سارے مدینے پہ ڈال دی جائے تو سارے مدینے کی بخشش ہو جائے۔ دوسری چیز اللہ والا بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، ولایت کا مدار تہجد، نوافل، کثرت ذکر، نفلی حج اور عمرے پر نہیں ہے، تقوی پر ہے، اور تقوی کے معنی ہے اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچنا، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور اس زمانے میں جو گناہ عام ہے اور جس کی وجہ سے ہزاروں سالکین خدا سے محروم ہو گئے ہیں وہ ہے بدنگاہی۔ حدیث پاک میں اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا گیا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نظر بچانے میں دل کو حلاوت کی ایمانی عطا ہوتی ہے، اور نظر بچاؤ اور دل میں ایمان کا حلوہ کھاؤ۔ اور آج کل تو سڑکوں پر، ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، اسکولوں کے پاس ایمان کے حلوے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نظر بچاتے رہو اور حلوہ ایمانی کھاتے رہو۔ نظر کو تکلیف دو اور دل میں ایمان کے حلاوت اور دل میں ایمان کے حلوے کی لذت اور مٹھاس لو۔ دنیائی میں جنت کا مزہ ملنے لگے گا، اہل اللہ کو ایک جنت دنیائی میں عطا ہو جاتی ہے، جنت ان فی دنیا بالحضور مع المولا، جس دل میں خالق جنت ہے جنت سے زیادہ مزہ اس کو نہ ملے گا، جنت سے زیادہ مزہ بلا اس کو نہ ملے گا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ خالق جنت کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے، اور دوسری جنت آخرت میں ملے گی، جنت فی العقبہ بلقاء المولا، جہاں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اور پڑھ دیجیے، اور پڑھ دیجیے۔
دو وظیفے، ارشاد فرمایا کہ دو وظیفے بتاتا ہوں، جس کا خیال ابھی نماز ہی میں آیا۔ اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا. نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے. کیونکہ اس کلمے کے معنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں، لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ. ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی حفاظت سے، اور کسی عبادت کی ہم میں طاقت نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالی مدد فرمائے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کی شرح میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلم عبدی واستسلم، اے عبدی انقاد وترک العناد، یعنی میرا بندہ مطیع و فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی. واستسلم کے معنی ہیں، اے فوض عبدی امور الکائنات باسرها الى اللہ تعالی عز وجل، اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے، لہذا جب اللہ روزانہ فرشتوں کو بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی، ورنہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا لیکن یہ تو ابھی نالائقیاں کر رہا ہے، لہذا اللہ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جی اچھا، سبحان اللہ.
الہامی تشریح شاید کسی کتاب میں ملے، جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ عنوان شاید ہی کہیں میں. پھر سے
حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کی شرح میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلم عبدی واستسلم، اے عبدی انقاد وترک العناد، یعنی میرا بندہ مطیع و فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی. واستسلم کے معنی ہیں، اے فوض عبدی امور الکائنات باسرها الى اللہ تعالی عز وجل، اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے، لہذا جب اللہ روزانہ فرشتوں کو بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی، ورنہ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا لیکن یہ تو ابھی نالائقیاں کر رہا ہے، لہذا اللہ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سنوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. اسی لیے پہلے زمانے کے مشائخ اپنے مریدوں کو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کا ذکر بتایا کرتے تھے، اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے. نمبر دو، اور دوسری، اس دعا کو روزانہ مانگا کیجئے، معمول بنا لیجئے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، ترک معصیت کی توفیق عطا فرما کر اور مجھے بدبخت نہ کیجئے اپنی معصیت و نافرمانی سے. حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر گناہ کا ترک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے. معصیت سبب شقاوت ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور ترک معصیت علامت رحمت حق اور علامت سعادت ہے. ایک صاحب کے دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا کہ وضو کے دوران ایک ہی دعا مسنون ہے. امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں یہ دعا نقل کی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے دوران پڑھا کرتے تھے، اور بعض کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہیں کہ داہنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اور چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھے، تو یہ علماء کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں. سنت سے ثابت نہیں. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو مسنون دعا رہ جاتی ہے، لہذا ان کی بجائے مسنون دعا ہی پڑھنا چاہیے. ایک سنت میں جو نور ہے وہ دنیا بھر کے صالحین کے وظائف میں نہیں ہو سکتا. سبحان ایک
حضرت والا شاہ ابرار صاحب بھی پڑھتے تھے تو حضرت والا نے یہ توجہ حضرت والا دلائی اس کے اس بارے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ تو یہ بھی بزرگوں کا معمول ہے، اس کو بھی شامل رکھیں اور وہ بھی تو سنت کی دعا پڑھنی چاہیے. تو پھر یہاں سے جب حضرت ہدوئی تشریف لے گئے پھر وہاں سے خط آیا، حضرت نے لکھا کہ یہ اور دعاؤں کے پڑھنے سے یہ سنت کی دعا رہ جاتی ہے، اس لیے سنت ہی کی دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پھر میں اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے گھر کو وسیع کر دیجئے، اس میں دونوں معنی ہیں، گھر وسیع کر دیجئے یعنی ظاہری طور پہ بھی اور بات میں نیک اعمال سے گناہوں کو بچنے سے گھر میں نور اور وسعت پیدا ہوتی ہے. اور وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. جو یہ پڑھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، جس میں بھی برکت ہوگی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور گھر بھی وسیع ہو جائے گا.
ایک سنت میں جو نور ہے وہ دنیا بھر کے صالحین کے وظائف میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کار سے ماریشس کے دارالخلافہ پورٹ لوئس کو روانگی ہوئی، جہاں بعد عشاء مسجد شان اسلام میں وعظ کا نظم تھا. مغرب کی نماز پورٹ لوئس کی مسجد، مرکزی مسجد میں ادا فرمائی. نماز کے بعد کچھ حضرات نے درخواست کی کہ چند منٹ کچھ نصیحت فرما دی جائے. حضرت والا نے مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے جو مختصراً پیش کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ایک مختصر حدیث سناتا ہوں جو 5 سیکنڈ کا واضح نبوت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات کو غور سے سنے اور اسے یاد کر لے اور کسی کو پہنچا دے تو اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے، خوش رکھے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے ہم سب کو آپ کی حدیث کو غور سے سننا چاہیے. محدثین فرماتے ہیں کہ ایسی دعا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت میں کسی کو نہیں دی. پیروں کی دعا، بزرگوں کی دعا لینے کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں تو نبی کی دعا لینے کی کتنی لالچ اور کتنی تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہی سے پیر بنتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں. 5 سیکنڈ کے اس واعظ کو یاد کر کے آپ اپنے بیوی بچوں یا دوستوں کو سنا دیجئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو جائیے. اللہ تعالی قبول فرمائے. 5 سیکنڈ کا واضح نبوت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجاح، نجات کا راستہ کیا ہے؟ دوزخ سے بچنے کا، اللہ کی سزا سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واعظ ہے جو 5 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. آپ کہیں گے کہ 5 سیکنڈ میں کیا فائدہ ہوگا، تو انجیکشن لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن بخار اتر جاتا ہے یا نہیں؟ سبحان. بمبئی میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کو 105 بخار تھا اور قاری صاحب کو جلسے میں مدعو کیا گیا تھا. محتمم مدرسہ نے کہا کہ قاری صاحب کی شرکت کا پوسٹر شائع ہو چکا ہے اور انہیں بخار ہے، اگر قاری صاحب شریک نہ ہو سکے تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. ایک مشہور ڈاکٹر کو بلایا گیا جو غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ 10,000 روپے لوں گا، اور اس نے 1 سیکنڈ میں 1 انجیکشن لگایا اور قاری صاحب کا بخار اتر گیا۔ جب دنیاوی ڈاکٹر کے ایک سیکنڈ کے انجیکشن سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 سیکنڈ کے وعظ سے امت کے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتی، اس کی گمراہی ہدایت سے کیوں نہیں بدل سکتی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت کو پیش کروں گا، آپ اپنی گھڑیوں کو دیکھیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے، املک علیک لسانک ولیسع کبیتک وبکی علی خطیئتک۔ 5 سیکنڈ کا وعظ نبوت ختم ہو گیا۔ اب اس حدیث کی مختصر شرح کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو اپنا غلام بنا کر رکھو، جس سے بات کرو تو خیال رکھو کہ کیا بولیں، پہلے سوچو پھر بولو، یا اپنے مشائخ اور بزرگوں سے بات کرو تو سوچو کہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے، بیوی سے بات کرو تو ایسی بات نہ کرو کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے، کسی استاد سے بولو تو تعظیم میں کمی نہ آنے دو، ڈرتے رہو کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جتنے دنیا میں جھگڑے ہیں یہ سارے جھگڑے زبان سے شروع ہوتے ہیں، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ اللہ اس بات سے خوش ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے لڑا کرتی تھی، شوہر اس کو ڈنڈے مارا کرتا تھا۔ وہ تنگ ہو کر ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھ کو ڈنڈے مارتا ہے، کوئی تعویذ یا وظیفہ دے دو۔ شیخ اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ زبان کی خراب ہے، اس کی زبان اگر روک دی جائے تو شوہر اس کو ڈنڈا نہیں مارے گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ جلدی بوتل لا، ہم پانی پر دم کر دیتے ہیں۔ بوتل میں پانی دم کر دیا اور اس اللہ والے نے کہا کہ جب شوہر کو غصہ آئے اور وہ ڈنڈا اٹھائے تو جلدی سے اس کا ایک گھونٹ منہ میں لے لیا کر، مگر حلق سے نیچے نہ اتارنا، اگر حلق سے اتارا تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے بدتمیزی کی، شوہر کو غصہ آیا، وہ ڈنڈا اٹھا کر لایا تو اس نے جلدی سے منہ میں بوتل سے پانی لیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ شوہر حیران ہو گیا کہ ابھی تو یہ گالیاں دے رہی تھی اور عجیب معاملہ ہے کہ اب خاموش بیٹھی ہے۔ اس کو رحم آ گیا اور ڈنڈا رکھ دیا۔ کئی بار ایسا ہوا، جہاں اس نے بدتمیزی کی اور شوہر ڈنڈا لایا تو اس نے جلدی سے منہ میں پانی رکھ لیا۔ اب شوہر نے کہا کہ جب ہم کو کچھ نہیں کہتی تو میں اس غریب کو کیوں کچھ کہوں۔ غرض 6 مہینے تک ڈنڈا نہیں پایا اور انڈا خوب کھایا، شوہر خوش ہو گیا کہ اب تو لڑتی نہیں۔ اس عورت نے جا کر اس بزرگ کو بہت بڑا ہدیہ دیا، کوئی میٹھی چیز پکا کر لائی کہ حضور آپ کے دم کیے ہوئے پانی نے تو کمال کر دیا، 6 مہینے سے شوہر نے مجھے ڈنڈے نہیں لگائے۔ جب وہ چلی گئی تو پیر صاحب نے اپنے مریدوں اور شاگردوں سے فرمایا کہ میرے پڑھے ہوئے پانی نے کچھ اثر نہیں کیا، بلکہ میں نے اس عورت کی زبان روک دی۔ اسی زبان سے دنیا میں قتل و خون ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری دنیا کو امن بخشا۔ سبحان، اس حدیث سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری دنیا کو امن بخشا، ساری کائنات کو آپ نے امن دے دیا، کہ اگر زبان کو قابو میں رکھو گے تو لڑائی جھگڑا مقدمہ قتل و خون سب ختم ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلو، ذکر و تلاوت و نوافل و درود شریف کی کثرت سے اپنے گھر کو وسیع کر لو۔ یعنی جو شخص اپنے گھر میں اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اس کا چھوٹا سا گھر بھی بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا ہے، زمین و آسمان کا خالق، جس دل میں اپنی خاص تجلیات سے متجلی ہوگا وہ دل بہت وسیع ہو جاتا ہے، اس کو اپنا گھر بھی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کا گھر بہت بڑا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو تنگ ہو جائے گی، تو بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا زمان السکوت و ملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوت حتی یموت۔ اپنے زمانے میں یہ نصیحت فرمائی کہ یہ زمانہ خاموش رہنے کا ہے اور گھروں سے چپکے رہنے کا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، اللہ اللہ کرو، صرف ضروری کاموں کے لیے نکلو، جیسے دفتر جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے وغیرہ، اور اللہ جو رزق دے اس پر قناعت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حیدرآباد دکن میں جب گیا تو ایک دوست نے کہا کہ چلیے آپ کو شہر دکھا لائیں۔ میں نے ان کو جواب دیا جو خود بخود شعر بن گیا کہ نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں۔ نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں، اضافہ ہوگا میری بے کلی میں۔ یعنی شہر میں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، شیطان تو کہتا ہے کہ ان حسین عورتوں کو دیکھنے سے چین ملے گا، لیکن چین چھن جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے کو ڈاکٹر نمک کھانے سے منع کرتے ہیں، اسی طرح نمکین شکلوں کو دیکھو گے تو روح کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ نمک کھانے سے جسم کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، حسینوں کو دیکھنے سے روح کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو شخص پریوں کو دیکھتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ پریشانی میں تو پری ہے ہی، جب پری آئے گی تو شانی ساتھ لائے گی۔ شانی میں یائے نسبتی ہے، یعنی پری کہتی ہے کہ میری شان پریشانی ہے۔ بس اب نظر بچا کر رہو، اللہ سے دل لگا کر رہو، غیر اللہ سے دل چھڑاتے رہو، اللہ سے چپکاتے رہو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ سے غیر اللہ سے دل چھڑا لو، اور الا اللہ سے دل اللہ سے جوڑ لو، دل میں ایمان کا نور آ جائے گا۔ آج کل سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ بجلی مثبت اور منفی دو تاروں سے بنتی ہے۔ کلمے میں اللہ نے لا الہ کا منفی تار اور الا اللہ کا مثبت تار دیا ہے۔ جب کوئی حسین لڑکی یا لڑکا سامنے آئے تو نظریں نیچی کر لو، یہ لا الہ کا منفی تار ہو گیا، اور ذکر و نوافل اور اعمال صالحہ یہ الا اللہ کا مثبت تار ہے۔ ان دو تاروں سے دل میں ایمان کی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس واضح نبوت کا آخری جز ہے کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہو، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا۔
جی اس میں دیکھیے حضرت والا کی کیا روحانی قوت، صبح سے شروع ہوئے، وہاں واز ہوا، پھر ظہر میں گئے، وہاں انہوں نے درخواست کر دی، پھر عصر میں جہاں ٹھہرے وہاں درخواست کر دی، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، عشاء کے بعد پھر ابھی وہ آئے نہیں، وہ بیان ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کا تھا۔ تو اس طرح یہ وہیں کی بات نہیں، یہاں بھی یہ تھا کہ عجیب حضرت کو ظہر بھی ہوتا تھا، پھر بھی جب بولنا شروع کرتے تھے تو مستقل واز کے بعد خانقاہ میں آ گئے، وہاں تشریف لے آئے، پھر وہاں مسجد شروع ہو گئی۔ کچھ تھوڑی سی دیر کو سوتا، ایک ڈیڑھ گھنٹہ لیٹے تو لیٹ گئے، اور پھر عصر کے بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، وہی اللہ تعالیٰ کی بات۔ تو میں نے وہاں بنگلہ دیش میں حضرت والا صبح کے وقت فجر کے بعد، وہاں کی مسجد دارالعلمان میں، ڈھالکر نگر میں تھی مسجد، وہاں حضرت والا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور صبح فجر سے لے کے دس بجے تک کوئی چار گھنٹے کا بیان ہوا۔ اس کے بعد تشریف لائے، ناشتہ کیا، مولانا عبد المتین صاحب اور میں اور کچھ لوگ اور تھے، وہاں بھی ہنسی مزاح فرماتے رہے، تھوڑی سی دیر لیٹے، پھر وہ اس کا وقت ہو گیا ظہر کا، ظہر کے بعد پھر تشریف لے گئے، وہاں اجتماع تھا، ظہر سے لے کے عصر تک پھر حضرت والا نے اسی ممبر سے بیان کیا، عصر سے مغرب، اور پھر مغرب سے عشاء۔ میں نے لگایا تقریباً 16 گھنٹے حضرت والا نے بیان سنا ہے۔ اس تک کی تو وہ تھا، پھر وہاں سے جب واپس تشریف لاتے تھے، جہاں سے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بھی کھانے پہ مولانا عبد المتین صاحب اور یہ، وہ ہنسی مزاح بھی ہوتی تھی اور اسی میں دین کی بات بھی ہوتی تھی، سونے تک یہی معمول تھا۔ یہ روحانی قوت تھی حضرت والا کے بعد۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسا درد عطا فرمایا تھا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نہ یاد ملنے کے نہیں نہ یاد. سبز جس ختم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.